الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى مع بعض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. صدق الله العظيم. چند دنوں میں انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک شروع ہو جائیں گے. اللہ تعالی مجھے آپ سب حضرات کو ہمارے گھر والوں کو عافیت کے ساتھ یہ مہینہ نصیب فرمائے, جس مہینے کی یاد ہمارے پیارے آقا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 ماہ پہلے سے شروع فرما دیتے تھے اور تقریباً 2 ماہ پہلے سے یہ دعا پڑھتے تھے, یا اللہ ہمیں ماہ رجب و شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان شریف تک پہنچا. تو اتنا اشتیاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ماہ کا رہا کرتا تھا اور فرماتے تھے کہ مفہوم ہے کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ رمضان شریف کیسا مہینہ ہے تو تم تمنا کرو کہ سارا سال رمضان ہی رہے. رمضان شریف سے پہلے پہلے تھوڑی سی بعض لوگوں کو گھبراہٹ ہوتی ہے کہ صاحب روزے رکھنے پڑیں گے, روزے کیسے رکھیں گے, گرمی بھی ہے, تراویح 20 رکعت ہے, یہاں تو فرض پڑھنا مشکل ہوتا ہے اور جو ہے رمضان میں 20 رکعت اضافی ہے, وہ بھی امام کے پیچھے سننا, جو ترتیل کے ساتھ اور ٹھہر ٹھہر کر قرآن شریف سناتے ہیں. تو لیکن یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جیسے رمضان شریف شروع ہوا اور ساری دہشت غائب ہو گئی, اس لیے کہ ایسی اللہ کی رحمت برسنا شروع ہوتی ہے کہ تقریباً آدمی اس کو محسوس کرتا ہے. اللہ والوں کی تو کیا شان ہے, وہ تو نامعلوم کیا کیا انعامات لوٹتے ہیں, کیسی کیسی کیفیات انہیں ملتی ہیں, لیکن عام آدمی بھی اس کو محسوس کرتا ہے کہ کوئی تو بات ہے اس مہینے میں کہ ایک چھوٹا بچہ بھی روزہ رکھ لیتا ہے. اور یہ اس رمضان کی خاص برکات اور تھوڑی سی ہمت آدمی کی طرف سے, انسان کی طرف سے تو آسان ہو جاتا ہے, کام ہمت سے بنتا ہے. ہمت مردہ مدد خدا, مقولہ مشہور ہے نا بھائی. میرے دفتر میں ایک آدمی تھے, وہ کہتے میں نے کبھی بھی روزہ نہیں رکھا. 12 ان کو لوگوں نے کہا, سمجھایا کہ بھائی ارے بھائی میں کام کرتا ہوں, یہاں بھی بھاگا دوڑی کا کام کرتا ہوں, پھر گھر جاتا ہوں وہاں بھی مجھے بھاگا دوڑی کا ہی کام کرنا پڑتا ہے, میں کیسے روزہ رکھ سکتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور اس احقر نے اسے سمجھایا, کہنے لگا میں تو بچپن سے روزہ رکھا ہی نہیں. میں کہا دیکھو بھائی روزہ فرض ہے, فرض نماز روزہ حج زکات فرائض میں سے ہی اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, کیا جواب دو گے؟ اور میں نے کہا روزہ تو ہمت سے ہوتا ہے, ہمت کرو تو دیکھو پھر اللہ کی مدد آئے گی. اللہ نے اس کے دل میں بات ڈال دی اور اس نے رکھا اور ماشاء اللہ رکھ لیا. رکھ لیا تو ہمت اور بڑھ گئی کہ بھائی رکھ سکتا ہوں میں. ایک سال ماشاء اللہ پورے رکھے, پھر اگلا رمضان آیا پھر رکھے, اور رمضان نہیں بلکہ وہ نماز ہی ہو گیا. روزے کی برکت سے نماز بھی شروع کر دی اور پنج وقت کا نماز ہی ہو گیا, پانچ وقت کی نماز مسجد میں, بلکہ دوسروں کو بھی دعوت دی اور دوسروں نے بھی اس سے عبرت لی. اس کے بعد نو برس وہ حیات رہا, اور ہر سال جب رمضان شریف آیا کرتے تھے تو وہ یہی کہتا تھا کہ آپ کے ہمت دلانے سے میں نے روزے رکھنے شروع کیے اور الحمدللہ میں رکھ رہا ہوں اور اب رکھ لی جاتے ہیں. نو برس کے بعد اس کا انتقال ہوا نمازی اور روزے دار ہو کر کے الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو یہ تو ہمت سے ہوتا ہے اور پھر اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتے ہیں. تو اللہ نے بھی دیکھو کتنے پیارے انداز میں سمجھایا ہمارے پیارے شیخ ہیں عارف باللہ شیخ العالم والعجم مجدد زمانہ رحمۃ اللہ علیہ, کیسے پیارے انداز میں سمجھاتے تھے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے نا, وہ بس ایک آرڈر کریں اور ان کا جو ہے اس کو پورا کرنا ضروری ہے, اس کو ماننا ضروری ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی رعایت فرماتے ہیں احکامات کے نازل کرنے میں بھی. کیسے کیسے احکام دے رہے ہیں, کس طرح سے, کیا ایمان والو تم پر روزے فرض کیے جا رہے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے. یعنی تم اس میں تنہا نہیں ہو, اکیلے نہیں ہو. یہ نہیں سمجھنا کہ یہ پہلی دفعہ ہم پر کوئی حکم لاگو کیا جا رہا ہے, پہلے اتنے انسان گزر گئے اور ان پر یہ حکم لاگو ہی تھا. نہیں, ان پر بھی تھا, ان پر بھی فرض تھے. اب وہ اس کی تفصیل ہے کہ ان کے لیے کس طرح کے روزے تھے, کتنے تھے, کیا تھے, وہ ایک الگ, لیکن روزے ان کے لیے بھی تھے. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ تم کہو کہ صاحب یہ تو ہم رکھ ہی نہیں سکتے, تھوڑا مشکل کام ہے. تو وہاں ان کی مثال دینے سے کیا مطلب کہ انہوں نے بھی رکھے ہیں, گویا کہ تم رکھ سکتے ہو, تم رکھ سکتے ہو. یہاں اس غلط فہمی کا ازالہ ضروری ہے. اس وقت ایک بڑا طبقہ, اور گزشتہ سال تو جیسا کہ گرمی پڑی اور پھر بعد میں علماء کرام نے بھی اجازت دے دی, تو وہ تو ایک خاص صورت تھی جس کے تحت اجازت دی گئی کہ ہاں بھائی کمزور اور ضعفا جو ہیں وہ نہ رکھیں, ہے نا, مخصوص حالات میں انہوں نے اجازت دی. لیکن اس کو مطلب جواز بنا کے بہت سے ایسے لوگوں نے بھی چھوڑے جو ذرا ہمت کرتے تو رکھ لیے جاتے. اس لیے کہ رمضان کا ایک روزہ جو قضا کر دے, فرمایا اس کی تلافی میں اگر ساری زندگی روزے رکھتے رکھتا رہے تو اس کے برابر نہیں ہو سکتا. ایک روزہ کیا مقام ہوگا ایک روزے کا. ہمارے اکابر کے حالات ایسے ہیں کہ انہوں نے جان لڑا دیے خاص رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے میں اور عبادات میں اور طاعت میں اور اس میں. مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ, سر شیخ العزیز قطب الاختاب مولانا ذکیر رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ, اور حضرت مولانا مفتی رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ خاص تھے, دست آ رہے تھے, ہے نا, روزہ رکھ لیا. اسی میں اس حال رہا, افطار میں جو بھی کچھ کھایا پیا موشن تو لگے ہوئے تھے, دست لگے ہوئے تھے, کیا رہتا پیٹ میں. مطلب روزہ پورا کیا، پھر افطار کیا، اب پھر اگلا روزہ، تو پھر رکھا اسی حال میں رکھا، اور بعد میں دوا کھا کے رکھ لیا، سحری میں دوا کھا لی ہے نا، پھر افطار ہوا تو افطار میں دوا کھا لی، اب اگلا روزہ تیسرا، تیسرے میں بھی یہی کیفیت، مخلصین نے منع بھی کیا حضرت یہ حالت ہے آپ کی، اور یہ وہ یہی بات فرمائی کہ بھائی رمضان کا روزہ ہے تو بعد میں کہاں ملے گا، کہاں ملے گا بعد میں، دوسرا رمضان آ جائے گا زندگی رہی تو، لیکن یہ روزہ جو گزر گیا تو نہیں ملے گا، وہ رکھا تین روزے اس طرح رکھے اللہ نے شفا عطا فرمائی. تو اس چیز کو سامنے رکھ کر کے جان لڑا کر کوشش کی تو اللہ تعالی آسان فرما دیتے ہیں ہے نا، اور تو یہ فرمایا کہ تم سے پہلے امتوں نے بھی رکھے ہیں، گھبراؤ نہیں ہے نا، اور اس کے بعد کس لیے ہے، روزے کا مقصد کیا ہے، جو بھوکا پیاسا رکھا جا رہا ہے، جو چیزیں جائز تھیں ان سے بھی روک دیا گیا ہے نا، کھانا پینا، خواہشات نفسانی پورے کرنا، جائز چیزوں سے بھی روکا جا رہا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو، یہاں بھی تقوی کی بات ہے نا اور وہاں بھی تقوی کی بات ہے، سچوں کے ساتھ رہنا کیوں ہے، تقوی حاصل ہو جائے، متقی ہو جائے، سچوں کے ساتھ رہنے میں یہ تاثیر ہے کہ آدمی متقی ہو جاتا ہے، جی صحبت اختیار کرے گا تو گائے گائے ایسا ہو جائے گا، اور اسی طریقے سے روزے رکھے گا صحیح آداب کے ساتھ تو وہاں پہ بھی تقویٰ کا سرٹیفکیٹ مل رہا ہے. اور ایک بات بڑی اہم ہے روزے کے آداب میں سے ہے کہ اگر کوئی اس سے الجھے روزے میں تو کیا طریقہ بتلایا گیا، کیا کہے کہ بھائی میں روزے سے ہوں، اسے الجھنے کی بجائے کوئی تو طلاق کرنے کی بجائے کیا کہنا ہے، صرف اتنا کہنا ہے بھائی میں تو روزے سے ہوں، یعنی اس کے لیے یہی جواز کافی ہے کہ وہ روزے سے ہے، اس کو یہ بتلا دینا اگلے کو کہ میں اس وقت تم سے کوئی بات نہیں کر سکتا ہوں، میں تم سے کوئی یعنی الجھنا اور تلخ کلامی کرنا تو الگ سی بات ہے، میں اس وقت تم سے زیادہ بات ہی نہیں کرنا ہے مجھے اور نہ کرنا چاہیے اس لیے کہ میں روزے سے ہوں، یہ باتیں بات کے لیے اٹھا کے رکھو، یہ ادب سکھلایا نا. اب یہاں سے دیکھیے جو بات آگے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ، اللہ معاف فرمائے ہم بھی شامل ہیں، بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، چھوٹے بڑے وغیرہ، اور چھوڑنا چاہتے ہیں، بات سنتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ بہت غلط چیز ہے، یہ تو ظلم ہے، یہ تو حق تلفی ہے کسی کی، یا یہ ایمان کے خلاف ہے، یا یہ اخلاقیات کے خلاف ہے، یا یہ جو ہے عبادات میں سستی ہے، کوتاہی ہے، مختلف نوع کے گناہ ہیں، مختلف نوع کی نافرمانیاں ہیں، اور آدمی کے دل میں آتی رہتی ہے کہ میں اس کو چھوڑ دوں، حرام میں مبتلا ہے بہت سارے، حرام قرضے لے رہا ہے، سودی قرضے لے رہا ہے اور اس کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، جائیداد پراپرٹی وغیرہ وغیرہ ہے نا، لیکن ضمیر کچوکے لگاتا ہے کسی وقت کہ بھائی غلط ہے، کسی سے ناجائز تعلق کر لیا ہے، حرام محبت میں مبتلا ہے لیکن ضمیر کا چوگے لگاتا ہے کہ یہ غلط ہے, چھوڑ دو چھوڑ دو. اچھی صحبت کے اثرات پڑتے ہیں اور کان میں آواز گونجتی ہے کہ بھائی مرنا ہے, اللہ کے سامنے جانا ہے, چند دن کی زندگی ہے نا. تو ہر شخص اپنا تجزیہ خود کر سکتا ہے کہ وہ کس طرح کے گناہ میں مبتلا ہے, اور چھوڑنے کے لیے اس کو آواز آتی رہتی ہے, چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو, لیکن سستی میں پڑا ہوا ہے کہ ہاں چھوڑ دوں گا, ہاں چھوڑ دوں گا, توبہ کر لوں گا, ہے نا, بس تھوڑا سا بس تھوڑا سا, یا ہمت نہیں پا رہا, یا معاشرے کا ایک دباؤ, یا کہہ لیں کہ معاشرے کی طرف سے کچھ شرم و حیا. مثلا داڑھی رکھنے کا ارادہ کرتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ تو کیا کہیں گے, ملا ہو گیا, تو کیا کہیں گے داڑھی رکھ لی اس نے, یا فلاں کیا کہے گا, یا فلانی کیا کہے گی, وغیرہ وغیرہ, ابھی مت نہیں کر پا رہا. ٹی وی ڈرامے اور جو ہے اس طرح کی خرافات چھوڑنا چاہتا ہے, جانتا ہے کہ یہ غلط ہے. اور آج تو ایک عجیبی وبا چل پڑی ہے, بعض علماء جو ٹی وی وغیرہ پہ آنے لگے ہیں دین کی بات بتلانے کے لیے, اب وہ کیا آنے لگ گئے ٹی وی پر یا اس طرح کے اس میں, کہ انہوں نے تو ایک جواز بھی پکڑ لیا, قوم نے ایک جواز پکڑ لیا بھائی, اور انہوں نے اس بہانے ہر چیز کو جائز سمجھ لیا. ارے بھائی وہ تو کسی مجبوری کے تحت آئے اس چیز کے اوپر, برسوں اس کی مخالفت کرتے رہے, برسوں اس کے غلط ہونے کو بتلاتے رہے اور اس کے نقصانات سے امت کو آگاہ کرتے رہے, لیکن کسی ضرورت کے تحت اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اس پہ آنے کا فیصلہ کیا, اور وہ آ کر کے کچھ دین کی بات بتاتے ہیں لوگوں کو, ہے نا. لیکن یقیناً وہ صرف اسی نیت سے تشریف لاتے ہیں کہ اس سے کچھ فائدہ ہو جائے امت کو, یہ ایک ذریعہ ہے. باقی انہوں نے اس کی اجازت تو نہیں دی کہ آپ اب اس کے آڑ میں ہر چیز شروع کر دیں, لیکن آج دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ اچھے خاصے دیندار باشرہ, اس میں خواتین بھی ہیں, باشرہ میں جب لفظ آتا ہے تو مرد بھی آتے ہیں خواتین بھی آتی ہیں, جو پردہ کرنے والی خواتین, اور وہ اس خرافات میں مبتلا ہو گئے, ہے نا, موبائلوں پہ اور اس طرح کے آلات پر وہ کلپس کا جو چل پڑا ہے ایک رواج, چھوٹے چھوٹے کلپس بھیج دیتے ہیں, اب اس میں وہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں اور دوسروں کو بھیج رہے ہیں, دکھا رہے ہیں, جو صاف گناہ کے زمرے میں ہیں, ناجائز اور حرام ہیں. اللہ معاف فرمائے, انہیں کیا ایک جواز مل گیا کہ بھائی وہ فلاں عالم بھی تو ٹی وی پہ آتے ہیں, فلاں بھی تو ٹی وی پہ آتے ہیں, وہ تو آتے ہیں کسی ضرورت سے, کسی مصلحت سے اور دین سکھانے کے لیے, اور ان کو جواز بنا کے شیطان نے ایسی پٹی پڑھائی ہے کہ انہوں نے سمجھ لیا کہ ہر چیز ہی جائز ہو گئی ہمارے لیے. انا للہ وانا الیہ راجعون. دیکھو یہاں یہ نفس اور شیطان جو ہے نا کیسا آدمی کو گراتا ہے کہ اس سے احتیاط کرنا چھوڑ دی, تو بھائی اس سے احتیاط کی ضرورت ہے. تو میں اس پہ عرض کر رہا ہوں کہ دل میں تقاضا پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ چیز چھوڑنی چاہیے, ہمیں یہ چیز چھوڑنی چاہیے, ہمیں یہ چیز چھوڑنی چاہیے, ہمیں تقوی اختیار کرنا چاہیے, ہمیں نیکی پہ آنا چاہیے. جو لوگ داڑھی موڑنے کے گناہ میں ہیں ان کو آتا ہے دل میں کہ ہم داڑھی رکھ لیں, ہے نا, ہمت کر لیں. جو پے پردہ خواتین گھوم رہی ہیں اور وہ اپنی تصاویر بھی جو ہے شیئر کرتی ہیں, بہت بہت فعل قبیح ہے, تو انہیں بھی یہ خیال آتا ہے کہ ہاں ہمیں یہ چیز چھوڑ دینی چاہیے, تو میں اس پہ عرض کر رہا ہوں کہ یہاں یہاں سے آپ کو ایک طاقت مل رہی ہے، اس ادب سے ایک طاقت مل رہی ہے، کہ اس ادب کی طاقت لے کر ہم وہ کام چھوڑ سکتے ہیں اس ماہ مبارک کی ابتدا سے ہی، بلکہ اس سے پہلے سے ہی، اور اپنے دل کو یہ سمجھا سکتے ہیں کہ اگر ہمیں معاشرے کا خوف ہے، کسی خاص آدمی کا خوف ہے، کسی خاص طبقے کا خوف ہے، تو میرے پاس جواز یہ ہے کہ بھائی رمضان شریف شروع ہو گئے، میرے پاس یہ جواز ہے کہ رمضان شریف شروع ہو گئے بھائی، میں سودی قرض لے رہا ہوں اور سود میں ڈوبا ہوا ہوں، اور وہ ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ بھائی دیکھو رمضان شریف شروع ہو چکے ہیں، اب یہ کام نہیں کرنا ہے مجھے، کسی سے حرام ناجائز تعلق میں مبتلا ہوں، وہاں میں یہ طاقت لے سکتا ہوں رمضان کا کہ بھائی رمضان شروع ہو گئے، اب دیکھی جائے گی بعد میں، ہے نا، جو داڑھی کے سلسلے میں تذمذم میں وہ یہ جواز پکڑے کہ بھائی اگر کوئی ہمیں کچھ کہے گا تو ہم کہیں گے دیکھو بھائی رمضان شریف شروع ہو گیا، ہم نے رکھ لی، ہم سہارا لیں رمضان شریف کا، سہارا لیں، جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ادب سکھایا ہے کہ اسے کہو کہ میں روزے سے ہوں، تو یہ سہارا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں کو رمضان روزے کا سہارا دیا نا، تو اس سے ہم اپنی پوری زندگی میں سہارا لے سکتے ہیں، ہر چیز میں سہارا لے سکتے ہیں، اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، ہر وہ غلط کام جو ہم سارا سال نہیں چھوڑ پائے، معلوم ہونے کے باوجود، واعظ و بیان میں شرکت کے باوجود، اور یہ جاننے کے بعد کہ بالکل غلط ہے نا، ہم اللہ کی بڑی زبردست نافرمانی میں ہیں اور اللہ کے بڑے یعنی غضب میں ہیں اور ہمت نہیں کر پاتے، تو یہ رمضان ہمیں ہمت دیتا ہے، ہمیں اس کو کیا کرنا چاہیے، کیش کرنا چاہیے، اس کو کیش کریں رمضان کو اس انداز میں کہ میں روزے سے ہوں، رمضان شریف آ گئے، اب اس میں یہ چیز مناسب نہیں ہے بھائی، اس میں یہ چیز اچھی نہیں ہے، دیکھی جائے گی بعد میں، اتنا کہہ کے 30 دن کے لیے اپنے آپ کو اس سے نکال لیں ان چیزوں سے. میرے والد صاحب اللہ غریق رحمت فرمائے، حضرت ڈاکٹر بھائی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے برسوں کے صحبت یافتہ تھے، جو حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے، حضرت ڈاکٹر محمد الحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، تو ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنایا کرتے تھے اکثر، بہت ملفوظات سناتے تھے حضرت ڈاکٹر صاحب کے، تو اس میں یہ بات حضرت ڈاکٹر صاحب کی خاص سنایا کرتے تھے، حضرت ڈاکٹر صاحب یہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی تم زیادہ نہیں، بس ایک ماہ کے لیے، ایک ماہ کے لیے اپنے دل کو سمجھاؤ کہ بھائی ایک ماہ کے لیے کر رہا ہوں میں یہ، اور ٹی وی چلاتے ہو نا ٹی وی بند کر کے رکھ دو، نماز نہیں پڑھتے ہو نا تو بھائی ایک مہینہ پڑھنا ہے، روزہ ایک مہینہ رکھنا ہے، اور کوئی غلط کام کرتے ہو بولو ایک مہینہ چھوڑنا ہے، اس لیے کہ دیکھو حدیث شریف میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ رمضان شریف میں جو کام آدمی شروع کرتا ہے پورا سال اس کو کرنے کی توفیق ملتی ہے، پورا سال کرنے کی توفیق ملے گی، تو یہ چھوڑو گے، ابھی تو ارادہ کیا ایک مہینے کا، لیکن اللہ تعالیٰ اس پاک مہینے کی برکت سے، عظیم مہینے کی برکت سے پورے سال توفیق دے دیں گے انشاءاللہ تعالی. کوئی نفل شروع کر دی تو اس پہ مداومت مل جائے گی، اور کوئی نیکی شروع کر دی اس پہ مداومت مل جائے گی، ہے نا، یہ اس ماہ کی خاص برکات ہیں کہ جو مہینہ بخشش دلا رہا ہے، شروع کے 10 دن ہے نا بھائی، گناہوں کی بخشش دلا رہا ہے، گناہوں کی معافی دلا رہا ہے، تو جب بخشش ملی تو تو عمل خیر کی مداومت بھی تو ملے گی، بخشش والے اعمال کی توفیق بھی تو ملے گی، تو اس میں یہ کہنا چاہیے کہ یہ چھپی ہوئی چیز ہے نا، چھپا ہوا کلیہ ہے کہ اگر اس نیت سے آدمی نے اس کو چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی. اور یہ بھی سوچنا چاہیے ہے نا کہ پتہ نہیں آئندہ سال رمضان ملیں گے کہ نہیں ملیں گے، ہے نا. اول تو بہت طرف سے اللہ سے مانگنا چاہیے اللہ میں نصیب فرما، ہے نا. اور یہ سوچنا چاہیے کہ پتہ نہیں اگلا رمضان کسی کو ہمارے اس میں ہے کہ نہیں. تو بات اس پر شروع ہوئی تھی، عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہمت سے چیز آسان ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، اور ہے آسان، اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتے ہیں. اور کلیہ یہ ہے کہ تقوی متقی ہو جاؤ، اس لیے ہے. اور آگے فرمایا کہ ایام معدودات، تھوڑے دن ہیں، یہ تھوڑے دن ہیں. شروع دیکھو رمضان شروع ہوتے ہیں نا، اب دن گزر رہے ہیں، ایسے گزر رہے ہیں پتہ نہیں بھائی ابھی تو شروع ہوئے تھے، ابھی تو 10 دن ہو گئے، ابھی 15 ہو گئے، 20 ہو گئے، اور ایسے گئے. کھلی آنکھوں اس کا مشاہدہ ہوتا ہے. بس موٹی موٹی باتیں عرض کروں گا آج. اور رمضان شریف کے ساتھ جو جوڑ ہے وہ زکات کا. اکثر اکابر کا معمول ہے کہ رمضان میں ہی اپنے زکات کا حساب کیا کرتے ہیں، اس لیے کہ جو ثواب بڑھ جاتا ہے نا، ہے نا بھائی. نفل، فرض اور فرض 70، تو اس میں حساب کتاب کرتے ہیں جوڑ جوڑ کر کے زکات نکالا. زکات کیا ہے؟ مال کا انشورنس ہے، مال کی حفاظت ہے. بظاہر تو نظر آتا ہے کہ صاحب اتنے سے اتنے نکل گئے، یعنی کسی کے کروڑ ہیں تو 2.5 لاکھ روپے چلے گئے، بظاہر تو نظر آتا ہے، لیکن در حقیقت یہ مال کی حفاظت ہے، اس 97.5 لاکھ کی حفاظت ہے. اور اس میں سمجھنا چاہیے، مسائل تو علماء سے پوچھنے چاہیے، لیکن موٹی موٹی بات، ہم نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے تو وہ مال ہمارا ہی ہے، اس کو بھی شامل کریں. کوئی بی سی لگائی ہوئی ہے اور وہاں پہ مثلا 2 لاکھ کی بی سی لگائی ہوئی اور وہاں دیتے 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 کتنے جمع ہو گئے؟ 1.5 لاکھ روپے جمع ہو گئے. تو وہ مال بھی ہمارا ہے، ہمیں ہمارے ہاتھ میں آیا نہیں ہے، لیکن وہ ہے تو ہمارا نا، اس پہ بھی زکات ہے. تو قرض پہ بھی ہے، اس پہ بھی ہے. اور اسی طرح سے کوئی پراپرٹی ہے جو ہم نے خاص اسی نیت سے خریدی ہوئی ہے، سیل پرچیز کی نیت سے، کاروبار کی نیت سے، تو علماء کرام فرماتے ہیں اس پر بھی ہے. تو غرض کے ان مسائل کو آدمی اچھی طرح سے پوچھ لے، آنکھیں بند نہ کریں یا نظریں چرائے نہیں کہ بھائی نہیں یہ تو نہیں ہے اور یہ تو ایسے ہم تو اس کا دیں گے. نظریں چرانا ٹھیک نہیں ہے، صحیح علم کے ساتھ جب دے رہے ہیں تو پورا دیں، اور ہمیں خود ہی نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس مال کی حفاظت فرمائی اور کس طریقے سے حفاظت فرمائی، اور اس میں اضافہ ہوا، بڑھوتری ہوئی. جو پچھلا رہ گیا ہے توبہ کر لیے ہم نے، الحمدللہ پہلے نہیں دیتے تھے، کبھی ایسی دے دی، ہے نا. بہت بہتوں کی عادت ہے، 6 آدمی رہتے ہیں گھر میں، انہوں نے کہا بھائی ایک بکرا قربان کر لو یا 2 بکرے لے آؤ، 2 قربان کر لو، 6 کے 6 پہ واجب ہے، 6 کے 6 کما رہے ہیں، صاحب نصاب ہیں، لیکن وہ 2 قربانی کے لیے سمجھتے قربانی ہو گئی پورے کے لیے، غلط ہے نا. یہ جو صاحب نصاب ہے ہر ایک پہ قربانی. تو اسی طریقے سے زکات دیتے تھے پہلے، بعض لوگ ملتے ہیں وہ، جی میں تو وہ ایسے اتنا پیسہ دے دیتا ہوں، شراشن دلوا دیتا ہوں میں، دے کر کے حساب ہی نہیں کیا، حساب کیا ہی نہیں کہ بھائی ہمارے پاس اتنا مال ہے اور اس کی زکات اتنی بنتی ہے. اور صحیح تک پہنچانا ہے نا, جو واقعی مستحق ہے اس تک پہنچانا, یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ صحیح تک پہنچے جو صحیح مستحق ہے. تو رمضان شریف کے ساتھ اس کا جوڑ ہے, اس کا حساب کتاب آدمی ابھی سے شروع کر دے تو یہ رمضان کے استقبال میں یہ چیز کہلائے گی کہ اس کو رمضان کا اہتمام شروع ہو گیا ہے اور یہ توبہ اللہ میں بھی لگ گیا ہے, گناہوں کو چھوڑنے میں بھی لگ گیا ہے نا, زکات کی بھی فکر کر رہا ہے, تاکہ پہلے دن سے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے کیا ہو جائے, وصولنا شروع ہو جائے پہلے دن. امام صاحب نے اعلان کیا نا مسجد میں کہ بھائی ہم ایسی کوشش کریں کہ سارے روزے ہوں, ساری نمازیں ہوں مسجد میں, تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہوں. تو یہ کمپٹیشن کا مہینہ ہے, ریس کا مہینہ ہے. حضرت شیخ الحدیث قطب الاقطاب علامہ ذکیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ میں تو اپنی نالائقی سے کچھ نہیں کر پاتا ہوں, حالانکہ حضرت کی تواضع تھی. جو ایک دن میں ایک قرآن مجید ختم کرنے والے اور رات میں ایک قرآن مجید ختم کرنے والے ہیں, وہ کہتے ہیں اپنے کو کہ میں تو اپنی سے کچھ نہیں کر پاتا ہوں, لیکن اپنے گھر کی عورتوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوں کہ جو خانگی کاروبار کے ساتھ ساتھ 15-20 سپارے پڑ جاتی ہیں, 15-20 سپارے پڑ جاتی. بھائی ماحول تھا ماشاءاللہ, گھر میں ایسا ماحول بنا لیا کہ ان کے والد صاحب کے جب دودھ چھوٹا ہے دو تقریباً 2 سال, تو انہیں پاؤ سپارہ یاد تھا. اس کو محمد یہ کان لوی, ان کے والد صاحب, کیوں ان کی دادی صاحبہ جو تھیں حافظہ تھیں, وہ قرآن شریف پڑھتی رہتی تھی. اب بچہ گود میں سن رہا ہے وہ سنتے سنتے جب وہ جھوٹ چھوٹا تو پاؤ سپارہ یاد ہو گیا انہیں. اور ایسے پکے حافظ تھے محمد یہ کان لوی رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک مرتبہ اپنے گاؤں آئے, وہاں تھے سہارنپور, گاؤں تھا کاندلا اصل وطن جو تھا, تو جو محلے کی مسجد تھی تو اس میں تراوی ہو رہی تھی, تو حالانکہ اکثر ہی حافظ ہوتے تھے وہ کچھ اٹک رہے تھے, ان کو ہٹا کے خود کھڑے ہو گئے. اور غالباً 17 سپارے رہتے تھے, 13واں سپارہ چل رہا تھا, وہ ایسی اسپیڈ بھری انہوں نے کہ اماں سپارہ تک کو پہنچا دیا, قرآن مجید ختم ہی کرا دیا اس لیے 20 رکعتوں کے اندر. ایسے حافظ تھے اور پورا سال پڑھتے رہتے تھے, کہتے ہیں اٹھتے بیٹھتے منہ زبان پہ قرآن مجید چلتے رہتے تھے نا, اپنا وہ قائم کیا تھا ایک کتب خانہ, اس میں ہاتھ چلتے رہتے تھے کام میں اور زبان پہ قرآن مجید اترتا. تو ریس ہمارا یہ جو ہے ہرس کا مہینہ, اللہ کے سامنے اپنی اس کے آداب میں سے کہ ہرس دکھاؤ, فلاں نے فلاں اتنی بات کر رہا میں اس سے بڑھ جاؤں, فلاں جو ہے اتنی رکعتیں پڑھ رہا ہے میں اس سے بڑھ جاؤں, کمپٹیشن. یہ اس مہینے کی خاص سوغات جو ہے وہ یہ, تو مزہ ہے اس مہینے کا. اور پھر جب انشاءاللہ عید ملے گی تو پھر صحیح معنوں میں خوشی ہوتی ہے آدمی کو, جو روزے رکھ کر کے عید حاصل کرتے ہیں تو عید تو صحیح معنوں میں ان کی ہوتی ہے. کھوجے والے جو ہیں انہیں کیا عید کا مزہ, صحیح مزہ یعنی. ویسے تو وہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم تو روزے سے رکھے ہوئے, پپڑی اپڑی کر لیتے ہیں فوٹو پر اس طرح ظاہر کر لیتے ہیں, پیچھے جا کے کھا رہے ہیں پی رہے ہیں, لوگوں کے سامنے آئیں گے تو ایسے خوش اور ایسے اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہوں گے. تو ان بیچاروں کی عید کیا عید ہے, عید تو صحیح معنوں میں جو ہے وہ ان لوگوں کی جنہوں نے روزے رکھے, تقویٰ سے رہے, ہے نا, تھوڑی پیاس برداشت کی, تھوڑا سا تکلیف برداشت کی. روزے کا مہینہ اس کا صحیح جو مزہ ہے وہ تو تھوڑی اس کے بعد ہی تو ہے نا روزے کا مزہ, جب پانی منہ میں جاتا ہے اور شربت جب جاتا ہے تو پھر کیا مزہ آتا ہے. شربت کا صحیح مزہ تو روزے میں پتہ چلتا ہے, پانی کا صحیح مزہ تو روزے میں چلتا ہے نا. کیا شانتی صاحب اکرام کی دیکھیے, کہہ رہے ہیں یا اللہ میں زندگی اس لیے مانگتا ہوں مجھے زندگی اس لیے چاہیے کہ سب گرمی کے روزے ملے. کیا مزہ تھا انہیں ان چیزوں میں، مزہ آتا تھا سب گرمیوں میں روزے سے ہوں، ہے نا، اس کا لطف ہی الگ ہے. اس وہ روحانی غذا ہے، وہ تو وہی پہچانتے ہیں، انہی کو نصیب ہوتا ہے جو اس چیز کو حاصل کیے ہوئے ہوتے ہیں. ہم نے صرف یہ کھانے پینے کے مزے جانے، پیٹ بھرے ہونے کے مزے جانے، ایئر کنڈیشن میں رہنے کے مزے جانے، اللہ معاف فرمائے، اور غفلت کے ساتھ وقت گزارنے کو سمجھتے ہیں، ہے نا. اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ اور تقویٰ کے ساتھ گناہ چھوڑنے کے ساتھ جو مزہ ہے، نافرمانی چھوڑنے کے بعد جو دل میں طلب پیدا ہوتی ہے، جو کسک پیدا ہوتی ہے، اس کا ایک مزہ ہی الگ ہے. وہ مزہ ڈائریکٹ روح کو پہنچتا ہے، قلب اس کو محسوس کرتا ہے اور وہ اس کی روح اس سے لذت دیتی ہے. ابھی جو یہ پڑھ رہے تھے کلام ہمارے پیارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ، کس کی سمجھ میں آیا بھائی؟ کسی کی سمجھ میں آیا؟ اوپر اوپر سے چلائیے. وہ یہی چیز تھی، اس مقام کو تو وہی سمجھیں گے. انہوں نے جو اس کو اظہار کیا ہے زبان میں، اس اظہار کو بھی سمجھ دیں کہ اللہ معاف فرمائے ہم اہل نہیں ہیں. جو اس کو وہ اپنے قلب و روح میں محسوس کر کے اور اس کو الفاظ کی شکل دی، یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے محنت کی، جنہوں نے اپنی زندگی کی قدر کی، جنہوں نے وقت کو سنبھالا، وقت کو بچایا. بس کیا عرض کروں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اور جو ہے ان لمحات کی صحیح قدردانی نصیب فرمائے، اور ہمارے ان اللہ والوں کا فیض ہمیں عطا فرمائے، بزرگوں کا فیض عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان سے وابستہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، احسان عظیم ہے کہ ہمیں اپنے ایسے مقبولین کی سے وابستہ کیا، ان کی محبت ہمارے دل میں پیدا فرمائی، اور انہیں ان کے دل میں بھی ہماری محبت پیدا فرمائی. ان کی محبت بھری نظریں اور ان کی توجہات ہم پر پڑی ہیں، الحمدللہ ملی ہیں. تو بس اللہ تعالیٰ ان کے فیض سے محروم نہ فرمائے، اور جیسے انہوں نے جان لڑائی ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، ہے نا، کچھ حصہ اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے. تو جو ہے اس میں ہم روزے سے، رمضان سے یہ طاقت لے کر کے، اور جو کمزوریاں سارا سال ہمارے پیچھے لگی رہی ہیں، ان سے جان چھڑانے کی کوشش کریں پوری. اللہ نے چاہا تو چھوٹ جائیں گی. توبہ کرنا ہماری ضرورت ہے، یہ ہماری ضرورت ہے، جیسے کھانا کھانا ہماری ضرورت ہے، سونا ہماری ضرورت ہے، دیگر ہماری ضروریات ہیں. ایسے جو کوتاہیاں ہم سے ہو رہی ہیں، اس پر ندامت اور توبہ، یہ اس سے زیادہ ضروری ہے. یہ فعل لازم ہے، اور ہمہ وقت یا اللہ معاف کر دیجئے، یا اللہ ہمیں ہدایت فرما دیجئے، یا اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے، وغیرہ وغیرہ. ظلم کو چھوڑ دیا جائے کسی حیثیت سے بھی. رمضان شریف کے آداب میں سے، یعنی جو چیز اللہ کی رحمت سے آدمی کو محروم کرتی ہے، وہ ظلم ہے. آج اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو ہم کہیں نہ کہیں ظلم کرتے ہوئے نظر آئیں گے. یعنی ایک ظلم تو اپنی جان سے، جو بھی ہم گناہ کر رہے ہیں وہ ہم اپنی جان پہ ظلم کر رہے ہیں، ایک مخلوق پر ظلم ہے، اس پر بھی وہ بھی مختلف موقع وہ کر رہے ہیں ہم. شیٹھ صاحب ہیں، وہ اپنے ان پہ مزدوروں پہ ظلم کر رہے ہیں، ان کا حق مار رہے ہیں. بعض جگہ جہاں مزدور مضبوط ہیں، وہ شیٹھ صاحب پر ظلم کر رہے ہیں، شیٹھ صاحب کا حق مار رہے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو مکانوں پہ قبضہ کیے بیٹھے ہوئے، پانچ وقت کی نمازی ہیں، اور مالک مکان ہے، وہ پریشان ہے، اس کو نہ کرایہ دیتے ہیں، وہ کرایہ بڑھانے کے لیے کہتا کرایہ بڑھاتے بھی نہیں ہیں، وہ کہتا ہے بھائی ٹھیک ہے آپ خالی کر دیں، خالی بھی نہیں کرتے، جم کے بیٹھ گئے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو دینی اداروں پر قبضہ کیے بیٹھے ہیں دین سمجھ کر کے، وجہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، اور جو اس کے اصل مالکان ہیں ان کی نہیں سن رہے اور اپنی وہاں جا کر منمانیاں کر رہے ہیں، سمجھتے دین کا کام کر رہے ہیں، ہم کو دین کی خدمت کر رہے ہیں. ارے بھائی دین کا کام کرنا پہلے پوچھو تو صحیح، سیکھو تو صحیح کہ دین کا کام کیسے ہوتا ہے، شورش پھیلا کے دین کا کام ہوتا ہے. ہمارے اکابر نے تو ایسی جگہ سے کنارے کا شفٹ تیار کی ہے کہ جہاں پر شورش ہو، ایک چھوٹی جگہ لے لی اور وہاں جہاں کوئی لڑائی نہ جھگڑا، نہ کسی کا دعویٰ، نہ کسی کی ملکیت کا کوئی مسئلہ، خالص اپنی چیز ہے، الحمدللہ ہماری چیز ہے. اب چاہے چھوٹی ہی ہو اللہ نے برکت دے دی. اور یہ نفس نے سکھا دیا بھائی یہ بڑا ادارہ ہے اس کو پکڑ لو، اس میں میرا قبضہ ہو جائے تو واہ واہ ہو جائے گی اور اتنے لوگ آ جائیں گے کس کام کے، جو اللہ کی نگاہ میں ہی نہیں پسندیدہ نہیں ہے کس کام کی، سمجھنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت. تو ظلم کسی بھی نوع کا ہم اس کو چھوڑ دیں گے. اور نفس کو سمجھانے کے لیے کہ بھائی ایک ہی مہینے کے لیے چھوڑ دو پھر دیکھیں گے، سمجھ گیا نا. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہمیں یہ ماہ عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے اور اپنی اطاعت کی پوری پوری توفیق عطا فرما دے. آج تقاضا پیدا ہوا کہ کچھ دیر ہم ذکر کر لیں تاکہ ذکر کی برکات بھی ہمیں حاصل ہو جائے. اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، باقی انشاءاللہ تعالی یا زندہ صحبت باقی. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.